And when I think about the kind of president that I want for my girls and all our children, that's what I want.
Assalamu alaikum. Voice of America Washington کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں جیکسن وٹس. میڈیم ویب 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں اور اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے تو بائیں ہاتھ پر آپ کو آڈیو اسٹریم ملے گی جس پر کلک کرتے ہوئے آپ براہ راست ہماری یہ نشریات سماعت کرتے ہیں. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ان میں ہم آپ کیا کیا تجزیے پیش کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ ہفتے اپنے اسی پروگرام میں ہم نے ریپبلکن نیشنل کنونشن کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتائی تھیں اور اب آج ہم بات کریں گے ڈیموکریٹ نیشنل کنونشن کی جو کہ فلاڈلفیا میں ہو رہا ہے پینسلوانیا اسٹیٹ میں. سینیٹر سینڈرز جنہوں نے ہلری کلنٹن کا بہت دنوں تک مقابلہ کیا جو صدارتی نامزدگی لینے کے لیے کوشش کر رہے تھے ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے اور اب وہ پوری طرح سے ہلری کلنٹن کی نامزدگی کی بھی توثیق کرتے ہیں اور وہ پارٹی میں اتحاد پر زور دے رہے ہیں. امریکہ اور چین جنوبی بحر چین کا مسئلہ کیا بات کریں گے. پاکستان افغانستان کے درمیان سرحدی اور سیکیورٹی امور پر بات چیت ایک بار پھر شروع ہو رہی ہے, اس دفعہ صورت کیا ہوگی بات کریں گے. اور یورپ میں تشدد کے واقعات, فرانس کا حملہ, جاپان میں 19 افراد کا قتل اور شام کی صورتحال, یہ سارے موضوعات ہیں. کوشش کریں گے کہ موگا دیشوں میں الشباب کی طرف سے جو حملہ ہوا اس پر بھی اپنے تجزیہ کاروں کی رائے لے سکیں. تو اور آئیے باقاعدہ آغاز کریں. ہمارے آج جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا امریکہ کی ریاست پینسلوانیا کے شہر فلاڈلفیا میں 4 روزہ ڈیموکریٹک قومی کنونشن کا آغاز ہو گیا ہے جس میں سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو باضابطہ طور پر نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے جماعت کی طرف سے امیدوار نامزد کیا جا رہا ہے. آج کنونشن سے خطاب کرنے والوں میں ہلری کلنٹن کے شوہر اور سابق امریکی صدر بل کلنٹن بھی شامل ہوں گے. اس موقع پر امریکہ کی خاتون اول مشیل اوباما نے ہلری کلنٹن کو وہ واحد امیدوار قرار دیا جن پر قوم کے مستقبل کے رول ماڈل کے طور پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. وہ کیا کہتی ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
And when I think about the kind of president that I want for my girls and all our children, that's what I want. I want someone with the proven strength.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایک ایسا صدر چاہتی ہوں جس نے عوامی خدمت کی ہو, ایسی شخصیت جس کا کام ہمارے بچوں کو یہ دکھائے کہ ہم اپنی شہرت اور قسمت کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم ہر کسی کو جیت کا موقع دینے کے لیے لڑتے ہیں. میں ایسا صدر چاہتی ہوں جو ہمارے بچوں کو یہ سکھائے کہ اس ملک میں ہر کسی کی اہمیت ہے. انہوں نے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر کہا کہ کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ ملک عظیم نہیں, اور اسے عظیم بنانے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت زمین پر سب سے عظیم ملک امریکہ ہے. صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں ہلری کلنٹن کے سابق حریف ورمونٹ کے سینیٹر سینڈرز نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہلری کلنٹن ایک زبردست صدر ہوں گی اور وہ ان کے ساتھ کھڑا ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا,
We need leadership which brings our people together and makes us stronger.
برنی سینڈرز کہہ رہے ہیں, انہوں نے اس خاص طور پر اس میں جو بات ہوئی انہوں نے پارٹی میں اتحاد پر زور دیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی کام کرنے کی ضرورت ہے, ایسی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور متحد کر دیں. تو اس وقت ہم نے یہ آپ کو تھوڑا سا کنونشن کی صورتحال کے بارے میں بتایا. اسی طرح سپیکرز مختلف بات کریں گے. آج بھی بل کلنٹن جیسا کہ ہم نے بتایا خطاب کرنے والے سپیکرز میں شامل ہیں. اردو سروس سے ہمارے ساتھی محمد عاطف اسی کنونشن کی کوریج کے لیے فلاڈلفیا میں ہیں, اس وقت ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں. ان سے کنونشن کے بارے میں تازہ ترین معلومات لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہیں ڈیموکریٹ ظفر طاہر صاحب جو کہ ڈیلیگیٹ بھی رہ چکے ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے. آپ ان کو سنتے بھی آئے ہیں. اور ریپبلکن سائڈ سے ہمارے ساتھ ہیں ایم جے خان صاحب, یہ ہمارے تجزیہ کار ہیں جو کہ اس سارے امریکی انتخابات کے اس عمل کے دوران ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں, آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے پہلے عاطف سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عاطف.
جی وعلیکم السلام.
عاطف آپ پہلے تو آپ پرسوں سے وہاں پر ہیں, ہم آپ کی رپورٹیں ہمارے سننے والوں کو سنواتے بھی رہے ہیں, لیکن تازہ ترین صورتحال ہمیں بتائیے تاکہ اس کے بعد ہم اپنے تجزیہ کاروں سے ان کی رائے لیں.
جی آج کی جو اہم چیز ہے وہ پہلے تو ووٹنگ ہونی ہے. ڈیلیگیٹس اپنے نمائندے کا انتخاب کریں گے اور یقیناً وہ نمائندہ ہلری کلنٹن ہی ہوں گی کیونکہ برنی سینڈرز نے کل کی تقریر میں, جن کے کلپس بھی آپ نے ابھی چلائے, हिलरी क्लिंटन को एक मरतबा फिर इंडोर्स कर चुके हैं। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहा है कि हिलरी क्लिंटन ही वो कैंडिडेट हैं जिनके पीछे डेमोक्रेटिक पार्टी को खड़ा होना है और उन्हें सपोर्ट करना है, उनके लिए वोट डालना है ताकि वो व्हाइट हाउस तक पहुंच सके। इसके अलावा जो चंद अहम चीजें आज होनी है उसमें बिल क्लिंटन आज खिताब करेंगे डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में आने वाले तमाम अफराद से, एक बहुत ही अहम खिताब होगा। ये आज की चंद अहम चीजें हैं जो होनी है। एक मरतबा हिलरी क्लिंटन को नॉमिनेशन मिल गई तो फिर यकीन चीजें बड़ी तेजी से सामने आना शुरू हो जाएंगी और आज दोपहर में अब से तकरीबन एक घंटे के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसमें कैंडिडेट्स के लिए वोटिंग की जाएगी।
आतिफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आतिफ की रिपोर्टें आप सुनते हैं और इसके बाद भी हमारे जो न्यूज़ शो हैं उनमें आपके साथ और आतिफ का राबता रहेगा। आतिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है कि इस वक्त आप कितने मसरूफ हैं, इसके बावजूद आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अब हम बात करते हैं जफर ताहिर साहब से, और इससे पहले कि हम बात करें आपको बताते चलें कि जफर ताहिर साहब नेशनल डेलीगेट रह चुके हैं 2 मरतबा और स्टेट डेलीगेट रह चुके हैं 6 मरतबा। इसके अलावा पहले मुसलमान अमरीकी थे जो नेशनल डेलीगेट मुंतखब हुए थे टेक्सस से 2000 में। अस्सलाम वालेकुम जफर ताहिर साहब और अस्सलाम वालेकुम एमजे खान साहब।
अस्सलाम वालेकुम
जफर ताहिर साहब। कन्वेंशन शुरू होने से पहले अभी हमें मालूम है कि आप इस वक्त भी एयरपोर्ट पर हैं, आप भी जा रहे हैं और कन्वेंशन में शिरकत करेंगे, तो इस वक्त हम सबसे पहले जो आज आपसे मैं बात करना चाहूंगी वो ये है कि कन्वेंशन शुरू होने से पहले डेमोक्रेट्स की तरफ से हिलरी क्लिंटन के मद्दे मुकाबल सेनेटर बर्नी सैंडर्स के बारे में तहरीर की गई कुछ ईमेल सामने आई। इस वाक्य के साथ कन्वेंशन का आगाज हुआ। आपके ख्याल में ये तलखी जो बर्नी सैंडर्स के हामियों में नजर आती रही आगे चलकर असरअंदाज होगी वोटरों पर?
देखिए बड़ा सख्त मुकाबला था दोनों कैंडिडेट्स का जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नॉमिनेट हुए थे, एक हिलरी और एक बर्नी सैंडर्स। और बर्नी सैंडर्स ने ना सिर्फ एक सख्त मुकाबला किया बल्कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म की वजह से काफी नए वोटर्स को अट्रैक्ट किया, काफी यंग लोगों को अट्रैक्ट किया और उनका प्लेटफॉर्म बहुत ही लिबरल और थोड़ा सा लेफ्ट से समझा जाता है। वो कामयाब तो नहीं हो सके मगर उनके जो सपोर्टर्स थे वो बे इंतहा कमिटेड हैं उनके प्लेटफॉर्म से। मैं पर्सनली एक पाकिस्तानी अमेरिकन को जानता हूं जो बर्नी सैंडर्स की प्लेटफॉर्म कमेटी में थे, फारूक शमसी साहब। तो आखिरी वक्त तक बर्नी सैंडर्स के कैंपेन ने कोशिश की और काफी हद तक कामयाब हुए कि हिलरी क्लिंटन अपने प्लेटफॉर्म में बर्नी सैंडर्स के जो की पॉइंट्स थे उनको इंक्लूड करें। तो कल तक तो सुबह तक यही सूरत हाल थी कि ये जो ईमेल्स का जो सिलसिला सामने आया उसकी वजह से काफी तलखी होगी, काफी रेजिस्टेंस होगी और हो सकता है कि कन्वेंशन फ्लोर पर कुछ ऐसी चीजें हों जिससे हिलरी को नुकसान पहुंचे। मगर मैं ये समझता हूं कि कल का पहला दिन जो है वो डेमोक्रेट्स ने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया और बहुत एनर्जी थी, सही तरीके से उन्होंने जो स्पीकर थे उनका इंतखाब किया और एक के बाद एक आप देखिए कि कैंडिडेट जो थे वो स्टेज पर आए। मिशेल ओबामा ने जो वहां पे सीन जो सेट किया बगैर ट्रंप का नाम लिए हुए, उन्होंने सबको ये कहा कि हिलरी के लिए क्यों वोट देना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम ट्रंप को रोकना चाहते हैं बल्कि हिलरी को प्रेजिडेंट क्यों बनना चाहिए। उसके बाद बर्नी सैंडर्स आए और बर्नी सैंडर्स ने भरपूर तकरीर की, उन्होंने अपने हर पॉइंट को उन्होंने उजागर किया, उन्होंने अपने हर पॉइंट के बाद एक लाइन उन्होंने कही कि हिलरी अंडरस्टैंड्स, यानी कि हिलरी जो है वो समझती हैं। तो बड़ा ही थंडरिंग जिसको कहते हैं ना पुरजोर एंडोर्समेंट बर्नी सैंडर्स की तरफ से आया। बर्नी सैंडर का चैलेंज ये है कि 100% जो उनके सपोर्टर्स हैं वो हिलरी के भी सपोर्टर बने और मैं ये समझता हूँ कि कल के कामयाब दिन के बाद बर्नी सैंडर्स के जो डेलीगेट्स हैं वो भरपूर मदद करेंगे हिलरी की।
अच्छा जफर साहब हमारे साथ ठहरिएगा, एमजे खान साहब से बात करते हैं। खान साहब जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि जफर ताहिर साहब ये बता रहे हैं कि बर्नी सैंडर्स ने बहुत सारे नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, वो बाएं बाजू की तरफ उनका रुझान ज्यादा है और बहुत सारे लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। जब उनको सदारती नामजदगी नहीं मिल सकी तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार हैं उनका कहना यह था कि वो उनके बहुत सारे वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकता है?
जी इलेक्शन में या पॉलिटिक्स में हर चीज मुमकिन हो सकती है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका देने का और जफर ताहिर साहब ने बड़ी अच्छी तरह तजिया किया है دیکھیں یہ جو برنی سینڈرز کے بہت سارے ووٹر جو ہیں وہ ایسے ووٹرز ہیں جو کہ شاید پہلی دفعہ پولیٹیکل پروسیس میں جوش و خروش سے انہوں نے حصہ لیا ہے, اور وہ ینگ لوگ ہیں کافی جو کہ ظاہر ہے آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں کسی حد تک. تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک وہ معاملہ سلجھنے کی جانب ہے, مگر یہ جو نئی چیز سامنے آئی ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی کی ای میل جو لیکس ہوئی ہیں وکی لیکس,
جی
کلیئر ہے ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ رک سسٹم کے اوپر کام کر رہی ہے, اور کلوژن تھا ڈیموکریٹک پارٹی میں اور کلنٹن کیمپین میں, اور یہی جو ہے برنی سینڈرز کے بہت سارے ووٹرز کو اور کسی حد تک ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سپورٹر ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ پورا سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہے, اور سسٹم جو ہے وہ آنےسٹلی سے نئے لوگوں کو آنے سے روکتا ہے, جو وید اسٹریم کے بس جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ اپنا قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے, اور کوئی بھی اگر ریولیوشنری آئیڈیا آتا ہے تو اس کو وہ ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جس کا پروف یہ ملا ہے ای میل سے. اب اس میں کس حد تک ہوتا ہے, آگے کتنی ای میلز یو نو پبلک ہوتی ہے, ان میں کیا نظر آتا ہے, تو اس سے کم یہ خدشہ ضرور ہے کہ برنی سینڈرز کے ووٹر جو ہے یا اس کے سپورٹر جو ہیں ان کا انتھوزیاسم لیول, ان کا جوش و خروش, ان کا جذبہ شاید اس حد تک نہ ہو جس حد تک وہ برنی سینڈرز کی سپورٹ میں تھے, مگر ظاہر ہے ڈیموکریٹک پارٹی جیسے کل انہوں نے اپنے کنونشن کے پہلے دن اچھی طرح مینج کرنے کی کوشش کی ہے اس پرابلم کو کہ برنی سینڈرز کے ووٹر جو ہے وہ نالا نہ ہو, مگر اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اور کس حد تک وہ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ برنی سینڈرز کے ووٹرز جوش و خروش سے شامل ہوتے ہیں یا ڈپریس میں رہتے ہیں, گھر بیٹھ جاتے ہیں, ووٹ نہیں دیتے یا کام نہیں کرتے. تو یہ ابھی بھی ایک چیلنج ہے کلنٹن کیمپین کے لیے جس کو وہ کوشش کر رہی ہیں ان کی کیمپین پوری طرح سے اوور کم کرنی.
اچھا ظفر طاہر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے ٹم کین کا نائب صدارتی امیدوار کی حیثیت سے انتخاب ہلری کلنٹن کے لیے انتخابات میں کتنی تقویت کا باعث ہوگا؟
میرے خیال سے اس سے اچھا امیدوار ہلری جو تھیں وہ چن نہیں سکتی تھیں, کافی میں کہتا ہوں ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس جو تھے وہ اویلیبل تھے وائس پریزیڈنٹ کے سلاٹ کے لیے, خود برنی سینڈرز کا نام بھی لیا جا رہا تھا, مگر ہلری کلنٹن کو ضرورت تھی ایک ایسے ڈیموکریٹ کی جو کہ ٹکٹ کو بیلنس کر سکے. ٹم مکین جو ہیں وہ ایک سینٹرسٹ, بلکہ میں کہوں گا تھوڑا سا رائٹ ونگ آف دا ڈیموکریٹک پارٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو کہ کنزرویٹو ونگ ہے, وہ کافی ریلیجیس آدمی ہیں, ان کے جو پاسٹ گورننگ ریکارڈ ہے وہ بہت زیادہ لیفٹ پہ نہیں ہے, بہت زیادہ لبرل نہیں ہے, اور بہت سارے لوگ جو ڈیموکریٹک پارٹی میں بہت زیادہ لیفٹ پر ہیں انہوں نے اس بات پہ تنقید بھی کی ہے, مگر ہلری کو بہت ضرورت تھی ایک ایسے کینڈیڈیٹ کی جو کہ ٹکٹ کو بیلنس کر سکے. اس کا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ برنی سینڈرز کی وجہ سے ہلری کو اپنے پلیٹ فارم کو ماڈیفائی کرنا پڑا, اور پلیٹ فارم جو ہے وہ کافی حد تک لیفٹ کی طرف چلا گیا تھا, اس میں کافی لبرل ایشوز شامل ہو گئے تھے, اور ٹرمپ صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے, ریپبلکن پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے پورے ملک میں یہ بڑا ضروری تھا کہ ہلری اپنے ٹکٹ کو بیلنس کریں. اور ایک جو بڑی شاندار چیز جو ان کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہمیں ملی ہے ڈیموکریٹس کو, وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہونڈورس میں بہت ٹائم گزارا اور بہت فلوئنٹ یہ اسپینش بولتے ہیں, بڑی روانی سے یہ ہسپانوی زبان بولتے ہیں, تو جس سے ان کو بے انتہا فائدہ ہوگا ڈیموکریٹس کو, اور ہلری کو وہ کنیکٹ کر پائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ان کا جو پہلا جو اوکیزن تھا وہ میامی میں تھا, اور اس اوکیزن کو انہوں نے کتنی اچھی طریقے سے ہینڈل کیا, اٹیک کرنے میں وہ بالکل پیچھے نہیں رہتے ہیں, شاندار ریکارڈ ہے, کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, اور پبلک سروس کا لوگ کہتے ہیں بے داغ ریکارڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس انتخاب سے ان کے جو الیکشن ہے اس کو مزید کیا کہتے ہیں انرجی ملے گی, اور اچھا انتخاب ہے.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں, آخری میرا سوال ہے ایم جے خان صاحب سے. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ رائے عامہ کے جائزے اس کنونشن کے بعد خاص طور سے کافی تقویت دیتے ہیں کسی بھی امیدوار کو, آپ کے خیال میں امریکہ کے کسی بھی صدارتی انتخاب میں رائے عامہ کے ان جائزوں کا کتنا اثر مرتب ہوتا ہے سچ مچ کے جو الیکشن جب ہوتے ہیں اس وقت؟ ظفر طاہر صاحب کو ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں.
تھینک یو. ہر کیمپین یہ چاہتی ہے کہ ان کی جو ہے نہ صرف کنونشن کے علاوہ مگر ویسے بھی پولنگ میں ان کی جو ہے ریٹنگز آگے بڑھیں, اور ہر کنونشن کے بعد جو کنونشن کے لیے نامنی ہے ان کو ایک بوسٹ ملتا ہے. تو یہ بہت یو نو یقینی بات ہے کہ ہلری کلنٹن کو کنونشن کے بعد ایک بوسٹ ملے گا. اصل جو پولنگ جو دیکھنی ہے وہ ہے بیسیکلی چند ہفتے گزر جائے دونوں کنونشن کے, خاص طور پہ لیبر ڈے ویکینڈ کے بعد کی جو پولنگ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہوا ہے کنونشن کا, اسپیچز کا, سپورٹ کا. ایک جو بات جو ہلری کے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ایک خوشائن بات یہ ہے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اور بہت ہی یو نو پریزیڈنٹ اوباما اور یو نو پریزیڈنٹ کلنٹن اور مختلف سینیٹرز ساری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہے, جبکہ ریپبلکن پارٹی میں بہت سے جو ان کے نامی گرامی لیڈرز ہیں انہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے اور نہیں کر رہے. تو اس سے کچھ فرق پڑے گا کہ ان کو ہلری کلنٹن کی کیمپین کے پاس بہت سارے وسائل ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو بھیجنے کے لیے اور ایک سچویشن کریٹ کرنے کے لیے کہ ان کی کیمپین کو بوسٹ ملے. مگر اس کیمپین میں یہ عجیب سا کیمپین ہے اس لحاظ سے کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ذرا سے نالا ہیں دونوں پارٹی
جی,
اور وہ کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے جنرل الیکشن پہ. ابھی تو بہت دن ہے, 3-4 مہینے بہت عرصہ ہوتا ہے اس کیمپین میں, تو دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کیمپین کس طرح سے آگے چلتی ہیں, ڈیبیٹس کس طرح سے ہوتی ہے, اور ہر پوائنٹ کے بعد, ہر لمحے کے بعد, ہر دن کے بعد, ہر ایونٹ کے بعد ایک چینج آئے گا ریٹنگ میں, پولنگ میں. تو ایکچولی ایگزیکٹ پولنگ تو جب نومبر کے الیکشن ہوگی اس دن کا پتہ چلے گا, مگر دونوں کیمپین کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ریٹنگ اپنی بڑھائیں تاکہ لوگوں میں ایک فضا کریٹ ہو سپورٹ کے لیے.
اچھا ایک سیکنڈ خان صاحب رکیے گا, ہم دیکھتے ہیں اگر عاطف صاحب ہمارے ساتھ ہوں. عاطف آپ مجھے سن رہے ہیں؟ عاطف صاحب سے ہماری بات نہیں ہو رہی. ایک مجھے اور سوال کا خان صاحب آپ جواب دیتے جائیے گا کہ مختلف ملکوں سے یہاں امریکہ میں آ کر بسنے والے متنوع جو نسلی گروہ ہیں ان کے درمیان میں آپ کس پارٹی کے صدارتی امیدوار کے لیے زیادہ جھکاؤ دیکھتے ہیں, زیادہ رجحان دیکھتے ہیں؟ ایم جے خان صاحب کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی. خان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ میرا خیال ہے اس وقت ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں, اس وقت ہم بات کر رہے تھے امریکہ میں جو صدارتی انتخاب کے سلسلے میں نامزدگیوں کا سلسلہ جاری تھا, اور اس کے بعد یہ ایک لمبا امریکی انتخابی عمل ہے جس میں آپ مختلف دونوں جو کلیدی جماعتیں ہیں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی, اس میں پہلے پرائمریز ہوتی ہیں, ایک لمبا عمل ہوتا ہے جس سے گزر کر صدارتی نامزدگی کا مرحلہ آتا ہے, اور خاص طور پر یہ جو کنونشنز ہیں ان کے نیشنل کنونشنز چاہے وہ ریپبلکن پارٹی کا ہو یا ڈیموکریٹ پارٹی کا ہو, اس میں ان کے لیے ان کو ضرورت اس وقت وہ نامزد کیا جاتا ہے باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار کو. جیسا کہ گزشتہ پیر اور منگل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ ریپبلکن کنونشن ہوا تھا. تو خان صاحب آپ سے میرا آخری سوال یہ تھا کہ مختلف ملکوں سے یہاں امریکہ آ کر جو بسنے والے متنوع نسلی گروہ ہیں, آپ اس میں کس پارٹی کی طرف زیادہ رجحان دیکھتے ہیں؟
سوال کا آخری حصہ میں نے نہیں سنا.
جی خان صاحب, جو نسلی گروہ ہیں, متنوع نسلی گروہ ہیں, لٹینوز ہیں, مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, ان سارے مختلف گروپوں کے اندر آپ کس پارٹی کی طرف زیادہ رجحان دیکھتے ہیں؟
دیکھیں یہ اس وقت کے جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے تو جتنے بھی مائنورٹی گروپس ہیں چاہے وہ مذہبی بنیاد پر ہوں یا نسلی بنیاد پر ہوں, ان کا رجحان جو ہے وہ ڈیموکریٹس کی طرف زیادہ ہے, کیونکہ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں ان سے جنرلی ان لوگوں کو مائنورٹی گروپ کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ ان کا فیوچر جو ہے ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے ساتھ ہمہنگ نہیں ہوتا, جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ تمام یہ جو مائنورٹی گروپس کو ساتھ ملا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا دار و مدار جو ہے وہ چند ایک اسٹیٹس میں ہے, اور ان اسٹیٹس میں بھی جو ورکنگ کلاس بلو کالر ووٹر جو ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرے گا. تو میں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پوری کیمپین کی توجہ ہوگی, کیونکہ یہ الیکشن ایک الیکشن نہیں ہے, یہ 50 الیکشن ہیں, 50 اسٹیٹس,
50 اسٹیٹس
کے الگ الیکشن ہیں.
بہت بہت شکریہ ایم جے خان صاحب, ریپبلکن پارٹی سے ہمارے ساتھ تھے, اور ڈیموکریٹ پارٹی سے آپ نے ظفر طاہر صاحب کو سنا. اس سے پہلے آپ اردو سروس کے ہمارے ساتھی محمد عاطف کی بات سن رہے تھے. اور آئیے اب پروگرام کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور چین کے تعلقات کی, جنوبی بحر چین کے مسئلے کے تناظر میں. پاک افغان بات چیت پر تجزیہ بھی اس پروگرام میں اس حصے میں شامل رہے گا. ہمارے ساتھ ہیں امبیسیڈر مسعود خان, ایک ممتاز نام ہے, اپنی تحریروں اور تجزیوں کی وجہ سے بے حد معروف اور جانے پہچانے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, چین اور اقوام متحدہ میں سفارتی فرائض انجام دے چکے ہیں. السلام علیکم سر خان.
وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟
میں بالکل ٹھیک ہوں سر, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے معلوم ہے کہ آپ بالکل بھاگتے دوڑتے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. آپ کے اس وقت کا اور آپ کے تجزیے کے لیے ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تھوڑا سا میں نے کہا مختلف ہم اس سے شروع کرتے ہیں. لاؤس میں جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان اور امریکہ کے اعلیٰ نمائندوں کے درمیان ایک اجلاس میں جنوبی بحیرہ چین کے بارے میں فلپائن چین آربٹریشن رولنگ کی اہمیت پر توجہ مرتکز رہی. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ آسیان کا پارٹنر اور شراکت دان ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے, کیونکہ یہ لوگ بین الاقوامی نظام پر مبنی قواعد و ضوابط کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, اور ان قواعد کے تحت تمام ملکوں کے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے. سر خان, آپ یہ بتائیے گا کہ ہیگ کے فیصلے اور چین کی طرف سے اسے مسترد کرنے کے بعد یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اس سے خطے میں کشیدگی بڑھ جائے گی اور چین کے فوجی حربوں میں اضافہ ہو جائے گا. آپ کے خیال میں خطے میں چین اور دوسرے ملک اپنے سمندری دعووں کے بارے میں بات چیت سے یہ مسئلہ طے کر سکیں گے؟
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کشیدگی تو بڑھے گی لیکن تصادم نہیں ہوگا. امریکہ اور چین دونوں بہت سمجھدار ملک ہیں, ان کے مفادات اس علاقے میں ہیں, مشترک مفادات بھی ہیں, اختلافات کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصادم نہیں ہوں گے. دیکھیے, آسیان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں, چین کے بھی تعلقات ہیں. اسی طریقے سے امریکہ جو ہے براہ راست جو ساؤتھ چائنا سی میں اختلافات ہیں یا جو جھگڑا ہے اس کا حصہ نہیں ہے, وہ بین الاقوامی قانون کی بات کر رہا ہے. چین بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کی پابندی کرے گا اور قواعد و ضوابط کی پابندی کرے گا. تو یہ بظاہر متضاد بیانات نظر آتے ہیں لیکن ہیں نہیں, دونوں اپنے اپنے موقف پہ قائم ہیں. چین بھی اپنے آپ کو آسیان کے ممالک کا حلیف کہتا ہے, وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آسیان کے ممالک ہے, ارکان ممالک ہے, وہ ان کے ساتھ جن کے ساتھ بھی اس کا تنازع ہے اس کے ساتھ براہ راست گفتگو کرے. ایک چیز کا میں اضافہ کروں کہ امریکہ نے اور چین نے اپنے ایک دوسرے کو بہت مضبوط بندھنوں میں باندھا ہوا ہے, کیونکہ ان کا ہر سال ایک اسٹریٹجک اور معاشی ڈائلاگ ہوتا ہے, اور امریکہ اور چین کی معیشت ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریبی طور سے بنی ہوئی ہے. جتنے اسٹریٹجک فیصلے ہیں اس وقت دنیا میں, بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں, وہ کلائمیٹ چینج سے متعلق ہوں یا دنیا کی معاشی ترقی کے سلسلے میں ہوں یا نان پروفریشن کے سلسلے میں ہوں, امریکہ اور چین ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ کرتے ہیں. تو وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ ان اختلافات کو ہوا دی جائے اور اتنی دو بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائے.
تو اس کا مطلب یہ میرا اگلا سوال بھی تھا کہ اس سارے تناظر میں, کیونکہ امریکہ نے گزشتہ نومبر میں آسیان یو ایس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے لیے دستخط کیے, اس سے پہلے صدر براک اوباما نے آسیان ملکوں کے لیڈروں کے ساتھ سربراہ اجلاس کی میزبانی بھی کی, ادھر چین بھی آسیان کا سب سے بڑا تجارتی حلیفہ جیسا کہ آپ نے کہا, تو سر اس سے یہ بعض اوقات سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا امریکہ وہاں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات کر رہا ہے, لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چین اور امریکہ بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو آئندہ دنوں میں کیا اس تعاون کو آپ برقرار دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ سفارت کامیاب رہے گی, اور جو بھی تھوڑے بہت عسکری اقدامات ہیں, مثال کے طور پر امریکہ نے بھی وہاں اپنی فورسز بڑھا دی تھی علاقے میں, اور چین کی طرف سے بھی جو اپنے دفاع کے لیے کچھ کوششیں ہوتی ہیں, اس کے باوجود تصادم نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے جیسا کہ کہا کہ وہاں آسیان کے ساتھ ان دونوں ممالک کے اور ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں جو ان سے مفادات ہیں وہ بہت گہرے ہیں, اور اس کی وجہ سے کوئی وہ بڑا خطرہ مول نہیں لیں گے جس سے کوئی تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے یا ویسے چھوٹی سی جنگ بھی شروع ہو جائے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب چھوٹی جنگ بھی شروع ہوتی ہے اتنے دو بڑے ملکوں کے درمیان تو عالمی منڈیوں کا بحران شروع ہو جاتا ہے, اور اسے پھر उसमें आलमी मंडियों में एक किस्म का तवाजुन कायम करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अच्छा सर, अब आते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ। ये एक वही सवाल है जो हम बार बार करते आए हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बदएतमादी की फिजा पैदा होती है, फिर लीडरशिप के दरमियान बातचीत होती है, फिर कुछ उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। अभी सदर अशरफ गनी का एक हालिया इंटरव्यू, उसका बहुत हवाला दिया जा रहा है, पाकिस्तान को उन्होंने अपने लिए चैलेंज करार दिया। लेकिन काबुल में जब मोहलिक हमला हुआ जिसमें 80 लोग मारे गए, तो वजीर आजम नवाज शरीफ ने सदर गनी से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए इंसदाद दहशतगर्द की कोशिशों में ताबुन की यकीन दहानी भी कराई, और अब फिर दोनों मुल्क जो हैं उनकी क्यादत बात करने जा रही है बॉर्डर और सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर। इस सिलसिले में नफीस जकरिया जो कि वजारत खारजा के तर्जुमान, वो क्या कहते हैं, आइए आपको पहले सुनवाते हैं, फिर आपसे उस पर कॉमेंट लेते हैं।
तो रब्ता तो हमेशा से आम होता है, क्योंकि अगर रब्ते ना हो तो फिर गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो गलत फहमियां पैदा होती हैं, इसलिए रब्ते तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ताकि किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे।
तो सर जी, आपने सुना, अब आप जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक दायरे के अंदर घूमते रहते हैं, तो कभी जिस तरह कहते हैं कि कभी बिल्कुल एक दायरा आप बना लीजिए और उसके कभी ठीक है, कभी गलत है, कभी ठीक है, आपके ख्याल में दोनों मुल्कों को एक दूसरे के तहफ़ुज़ात दूर करने के लिए क्या करना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ?
शिकवा शिकायत अफगानिस्तान की तरफ से होता है, उसकी क़यादत की तरफ से होता है। पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान की जो भी तहफ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। इस कोशिश में वो कभी कामयाब हुआ, कभी कामयाब नहीं हुआ, नाकाम भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान को सूरत हाल के ऊपर, अफगानिस्तान की क़यादत को मजमूई सूरत हाल के ऊपर एक नज़र डालनी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान मुखलसाना तौर पर उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। और ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप मारूजी हकायक को सामने रखें तो पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के लोगों को अपने भाई और बहन समझा है, और हम समझते हैं कि हमारी तकदीर एक दूसरे के साथ वाबस्ता है। जो उनका लहजा तुंदो तेज है, जो उनके लहजे में तुरशी है, शिकवा शिकायत है, देखिए वो उसके बावजूद हमारा दुश्मन एक ही है और वो है दहशतगर्दी। हम दोनों मुल्कों को मिलजुल के उस दुश्मन को जेर करना चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कोशिश रही और कुछ कोशिशें कामयाब भी हो रही थी कि मुजाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए, अमन और मसालेहत की भी कोशिश शुरू की जाए, तो उसमें नाकामी हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे इशारे भी मिले थे कि तालिबान आमादा हो रहे थे मुजाकरात के लिए, और अफगानिस्तान की हुकूमत के दरमियान खुद इख्तलाफात मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अमरीका आपके साथ है मुजाकरात के सिलसिले में, कम अज़ कम साथ था बड़े अरसे तक, और चीन भी साथ है, आपकी हौसला अफजाई कर रहा है। तो इन कुव्वतों को दोबारा मुजतमे करने की जरूरत है। जो वज़ीर आज़म और सदर अशरफ गनी का राबता हुआ, ये बहुत अहम है। जो भी इख्तलाफात हैं वो आप बजाय ज़राए इब्लाग के उनका इजहार करें। क्या मुनासिब नहीं है कि आप निगोशिएटिंग टेबल के आमने सामने बैठें और फिर जो है आप अपने शिकायत भी करें और जो शिकायत है उनका इजाला करने की भी कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि ये तर्ज अमल पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए अच्छा है, क़यादत के लिए भी और आवाम के लिए भी।
अच्छा, बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों को पहले ही दाखिली सतह पर दहशत गर्दी का सामना है। आजकल दाइश का बहुत चर्चा है, खासतौर पर इन मुल्कों में, बांग्लादेश में भी देखा गया, भारत में भी हुआ, अगरचे बहुत सारे इन मुल्कों की जनूबी एशियाई मुल्कों में हुकूमतें इस बात को, दाइश की मौजूदगी को वहां पर तस्लीम नहीं करती। लेकिन आप ये बताइएगा कि एक ओवरऑल यहां से भी निकाल के इसको कि आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हटकर या जनूबी एशिया से हटकर दाइश जो एक आलमगीर खतरा बनकर सामने आया है, सर आप क्या समझते हैं कि किस तरह से हुकूमतों को, आलमी सतह पर ताकतों को और या अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे को किस तरह की हिकमत अमली बनाने की जरूरत है दाइश का मुकाबला करने के लिए?
पहले तो मुल्की सतह पर तैयारी होनी चाहिए, और जहां तक दाइश का ताल्लुक है उसने ऐलान जंग किया है जनूबी एशिया के खिलाफ। उसका दायरा कार सिर्फ मशरक वस्ता तक महदूद नहीं है, उसने अपना एक बाब यहाँ खोला है और उसके तहत वो कार्रवाइयाँ कर रहा है। अभी उसने अफगानिस्तान को निशाना बनाया है, लेकिन वो जनूबी एशिया के दूसरे मुल्कों को भी निशाना बना सकता है, बना रहा है। लिहाजा तमाम ममालिक को पहले तो तैयारी करनी चाहिए और दूसरे एक दूसरे के साथ तआवुन करना चाहिए, और अक़वामे मुत्तहिदा इस सिलसिले में अहम फैसले कर चुकी है, उसने सलामती काउंसिल इस सिलसिले में करारदादे पास कर चुकी है। उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और वह सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। इसके लिए फौजी तैयारी की जरूरत है, انٹیلیجنس کی تیاری کی ضرورت ہے, لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کے جو جھوٹے نظریات ہیں ان کو رد کیا جائے اور لوگوں کے لیے ایسی معاشی فضا پیدا کی جائے تاکہ وہ بہک کے داعش کی طرف مائل نہ ہوں.
بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے امبیسیڈر مسعود خان. سر, آپ کے وقت کا بے حد بے حد شکریہ. آپ کو ہم پھر بھی ضرور دعوت دیتے رہیں گے اپنے ان پروگراموں میں. آپ کے وقت کا اور آپ کے تجزیے کا بے حد شکریہ. اور اب ہم بات کرتے ہیں, آج ہم بہت بہت شکریہ سر, خدا حافظ. اور اب ہم بات کرتے ہیں عرفانہ شاہین جہاں میرے ساتھ ہیں, اور آج ہم ان کو متعارف کرا رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں. اور ابھی ہم افغانستان اور پاکستان کے بارے میں جب بات کریں گے تو میر وائز افغان سے, جو کہ افغان تجزیہ کار ہیں لنڈن میں, ان سے بھی بات کریں گے تاکہ ان کا بھی ایک کامنٹ اس سلسلے میں لیتے چلیں, تاکہ افغان نقطہ نظر بھی سامنے آ جائے. تو عرفانہ, ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں, عرفانہ کا تعارف کراتے ہیں ہم اپنے سننے والوں سے, خوش آمدید ان کو کہتے ہیں. تو اسلام آباد میں یہ گرلز کالج میں پڑھاتی ہیں اور پاکستان اسٹڈیز ان کا درس و تدریس سے وابستہ ہیں, اور پاکستان اسٹڈیز خاص طور پر ان کا موضوع ہے. تو ابھی آپ سن رہی تھیں ہمارے مختلف موضوعات کے, آپ نے سنا, اور جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیکیورٹی امور کے اوپر اور سرحد کے امور کے اوپر دوبارہ بات چیت ہو رہی ہے, آپ کے خیال میں دونوں ملکوں کو کس طرح کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, کس طرح کی سوچ درکار ہے؟
جی شکریہ.
اگر آپ کے پاس افغان صاحب کا نمبر ہوتا.
جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس موضوع پہ بات کرنے کا. جیسے کہ ہم نے اپنے ایکسپرٹس کی, جو ہمارے اسکالرز ہیں, اس ان کی بات سنی کہ جو پاکستان کے جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں, جسے ہم جانتے ہیں کہ کوئی ایک نیوز ہمارے لیے بریک نہیں ہوئی ہوئی کہ ہمارے پاس ایک بڑی دنیا کی لمبی سرحد ہے جس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے, اور اس پہ کنٹرول اس کو کرنا جو ہے اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور رائٹ فرام ڈے ون, جب سے رائٹ فرام انسیپشن, اٹس انسیپشن, اور پاکستان جو بنا ہے اس وقت سے ہمارے کوئی تعلقات بدقسمتی سے افغانستان کے ساتھ بہتر نہیں رہے. لیکن اس بات کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ وقتاً فوقتاً جو مختلف حکومتیں افغانستان میں آتی رہیں اور پاکستان میں آتی رہیں, اور آفٹر دا انٹروینشن آف سوویت ٹروپس, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ, اور ایک یہ فیکٹ ہے, ہسٹوریکل فیکٹ ہے, کہ ہر ایک نے کوشش کی ہے اور بائیلیٹرل ٹاکس ہوتی رہی ہیں, نیگوسیشن ہوتی رہی ہیں, ٹیبل ٹاک ہوتی رہی ہیں. مگر میں سمجھتی ہوں کہ جو غلط فہمی ہے وہ اتنا زیادہ گیپ ہے, گیپ آف تھنکنگ, کہ انفارچونیٹلی ہم اس کو اوورکم نہیں کر سکے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ جو بات یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل انٹروینشن ہے افغانستان کے اندر, اس کے بعد جو اس کی صورتحال اور استحکام جو ہے وہ خراب ہوا, اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بہت سارے جو مہاجرین ہیں ان کو پاکستان میں پناہ دی. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ کیونکہ پیس ہے, نیٹو فورسز وہاں ہیں, عالمی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں کہ امن و امان کی صورتحال وہاں بحال کی جائے, مگر پھر وہی بات کہ کوشش تو ہوئی ہے لیکن جو بارڈر کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے, اور ابھی جو ہیں کہنے حال, ابھی حال کے جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر ہم سرحدی پابندیاں لگا رہے ہیں تو یہ پاکستان, ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان افغانستان کا صوبہ نہیں ہے, اور افغانستان کا صوبہ نہیں اور پاکستان, ہم جو ہیں جیسے انٹرنیشنل ہم سگنیٹری ہیں, دونوں کو ایک دوسرے کا سرحدی پابندیاں قبول کرنی ہوں گی, نیگوسیشن ہمیں کرنی ہوگی, ٹیبل ٹاک کرنی ہوگی, اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اب جو صورتحال دونوں ملکوں میں کو ایک دوسرے کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ ملک کے اندر دہشت گردی کی صورتحال ہے, اور اس دہشت گردی کے وجہ سے جو ہماری عام حکومت عوام ہے وہ سفر کر رہے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں, ظاہر ہے کہ اس یہ جو دہشت گردی کی فضا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو جو ہے بلیم کرتے ہیں کہ ٹیررزم, کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے. اب اگر سرحدی پابندیاں لگ رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ویزا کی پابندیاں ہوں, تو ہمیں ایک کہنا چاہیے باوقار اور ایک سویلائزڈ ملک کے طور پہ ہمیں ایک دوسرے کو کی جو ہیں ریزرویشنز جو ہیں اس کا احترام کرنا ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ اگر آپ ویزا کے تھرو, پابندیوں کے تھرو, یہ نہ ہو کہ عام جو ہے آرام بارڈر جو ہے وہ کھلا ہے اور لوگ آ جا رہے ہیں, اس میں ظاہر ہے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے.
اب کیا جی جو دونوں ملکوں کی
اور کوشش ظاہر ہے, لیکن میں آخری بات ختم کرنا چاہوں گی اس بات کو, وہ یہ کہ افغانستان کے ساتھ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی تجربہ نیا نہیں ہوتا, ان کے ساتھ ہمارا تجربہ نیا نہیں ہے, مگر ہم ہر بار نئے طریقے سے کوئی مرنے کا تجربہ کرتے ہیں. اب ہم نے مرنے کے لیے نہیں, اپنے شہریوں کے استحکام, اپنے ملک کی جو ہے پراسپیرٹی اور انٹیگریٹی کے لیے سیریس میجر کرنے کی ضرورت ہے, اٹھانے کی اسٹیپ ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ جو باہر سے ہم ڈکٹیشن نہ لیں, کیونکہ ان دا گراؤنڈ جو ریئلٹیز ہیں یہ ہم آپس میں دو جو ہے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں کو کرنا پڑے گا, اور کرتے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی ایسی ہوئی کہ ہم اپنا مسئلہ جو حل نہیں کر سکے. یا تو ایک اسپیشل انوائے پرمننٹ ایسا کوئی مبصر مقرر کر لیں کہ جو مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے. جی
بہت 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 شکریہ عرفانہ شاہین, ہمارے ساتھ تھیں. آئندہ پروگراموں میں بھی آپ ان کو ضرور سنیں گے. اور ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد بات کریں گے اسی بات کے اوپر کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بات ہونے والی ہے اس کی کیا صورت حال ہوگی. میر وائز افغان جو لندن میں افغان تجزیہ کار ہیں ان سے ابھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام میں واپس آتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ اس وقت پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. اور ابھی ہم جیسا کہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم بات کریں گے میر وائز افغان سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں احتشام نظامی صاحب, اور لندن سے ہمارے ساتھ ہیں امجد ملک, بیرسٹر امجد ملک صاحب, ہمارے ان پروگراموں کا ایک ممتاز یہ تجزیہ کار ہیں, ممتاز نام ہیں. تو آئیے پہلے ہم پروگرام کا کچھ اگلے حصے کی طرف بات کرتے ہیں. اور ابھی جیسے ہی ہماری بات ہوتی ہے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم پھر دوبارہ بات کرتے ہیں ان سے, ہم اس بارے میں بھی رائے لیں گے. تو آئیے جیسا کہ ہم نے کہا کہ کچھ اور پروگرام ہے ہمارے پاس. تو السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
آج ہمارے پاس کچھ موضوعات ہیں جی, معاف کیجیے گا تھوڑی سی یہ جو بیچ میں ایک وقفہ سا آ گیا. تو فرانس میں پولیس کے مطابق ہم کچھ بات کریں گے کہ ایک چرچ پر حملہ کرنے والے چاقوؤں سے لیس دو حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا, لیکن پولیس کی کارروائی سے قبل حملہ آوروں نے چرچ کے پادری کو قتل کر دیا تھا. اب کیا ہوا کہ عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند داعش سے وابستہ نیوز ایجنسی اماقہ نے کہا کہ وہ دو حملے آور جنہوں نے ایک پادری کو پہلے یرغمال بنایا اور اس کے بعد قتل کر دیا, وہ داعش کے سپاہی تھے. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کہتے ہیں کہ انہوں نے جائید وقوع پر گئے اور دورے کے موقع پر کہا کہ مارے جانے سے قبل حملہ آوروں نے داعش سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا. تو بیرسٹر امجد ملک صاحب سے میرا پہلا سوال ہے, داعش نے اپنی سرگرمیوں کا دائرہ کار بے حد وسیع کر دیا ہے, یورپ میں مختلف شہر آج کل اس کا ہدف بنے ہوئے ہیں, داعش کے اس بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں بیرسٹر صاحب, اور کیا یورپ اس سلسلے میں کوئی متحد حکمت عملی تیار کر رہا ہے؟
تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے داعش کو سیریسلی لیا ہی نہیں ہے پہلے, اور ابھی بھی جو جائنٹ کلیٹرل اس کی ایفرٹ چاہیے تھی اس میں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ریلیکسیشن ہے. برطانیہ اپنے تئیں نیشنل کمانڈ اینڈ ٹیررزم پولیسنگ جو ہے وہ پروجیکٹ گریفن شروع کر رہا ہے, ہر شہروں میں جا رہا ہے, کالجوں میں امپلائرز کو اور امپلائیز کو ایک بریفنگ سیشن کا اہتمام کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اویئرنیس آف تھریٹ, ہاسٹائل ریکنسنس اینڈ میتھڈ آف اٹیک, اور اس کے بارے میں جو ایکسپلوسو ڈیوائسز ہیں ان کے بارے میں, اور کس طرح کا حملہ ہے اور پولیس کو کیسے اسسٹ کرنا ہے اس کے بارے میں وہ کر رہے ہیں. ریڈیکلائزیشن کے اوپر بھی انہوں نے 10 سال پہلے یہ کام شروع کیا تھا. فرانس میں ہمیں وہ کمی نظر آ رہی ہے کہ کمیونٹی اینڈ پولیسنگ اینڈ انٹیلیجنس ان تینوں میں ربط نہیں ہے, آبادی زیادہ ہے اور باہر سے جو فائر برانڈ تھے انہوں نے ریڈیکلائز کرنے میں جو ان کو فری ہینڈ ملا تھا اس کے اوپر بر وقت چیک نہیں ہوا
جی.
ابھی بھی وقت ہے کہ میرے خیال میں بریگزٹ کے بعد والی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہمیں پھر بھی مل کے جو ایک اپر لیول ہے اس کے اوپر مل کے انٹیلیجنس گیدرنگ اینڈ انٹیلیجنس شیئرنگ چھوڑنی نہیں چاہیے, کیونکہ بڑے ممالک اس کے اوپر جو انٹیلیجنس چیک ہے ان کا زیادہ اثر و رسوخ ہے, ان کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں اور ان کو مدد کرنی چاہیے اسپیشلی یورپ کی, تاکہ یہ جو انویژن ہے, یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے, یہ جو ہوم گرون لوگ ان کو مل رہے ہیں ان کو انٹرسپٹ کر کے ان کو بر وقت حملہ ہونے سے پہلے بر وقت کاروائی کے ذریعے پکڑا جا سکے. ابھی بھی میرے خیال میں کنفیوژن ہے, برطانیہ میں بھی 6,000 واقعات جو ہیں ہیرسمنٹ کے اور نفرت پہ مبنی کرائم کے رپورٹ ہوئے ہیں صرف 2 مہینوں میں. اس کا مطلب ہے کہ کنفیوژن ہے اور بے یقینی کی فضا ہے اور مسلمان کمیونٹی ویسے ہی ڈری ہوئی ہے
جی.
تو اس صورتحال میں جوائنٹ کلیٹرل ایفرٹ کی ضرورت ہے میرے خیال میں.
اچھا ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت جیسے کہ ہم بتا رہے تھے لندن سے ہمیں جوائن کر کیا ہے میر بائز افغان نے. افغان صاحب بہت بہت شکریہ.
جی
مہربانی. ہاں ابھی ہم بات کر رہے تھے امبیسیڈر مسعود خان جو کہ اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل ہیں ہمارے ساتھ پاکستان سے. ایک اور نئی تجزیہ کار ہم نے متعارف ان کو کرایا عرفانہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کا بھی کامنٹ لینا چاہتے تھے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بڑی بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی لیکن اب ایک دفعہ پھر وہ سرحد کی اور سیکورٹی کے امور پر دوبارہ بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ اتنے سارے مختلف جو ایک سرکل میں گھومتے رہتا ہے ان دونوں ملکوں کا تعلق اس وقت کیا صورت ہوگی آگے بڑھنے کی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی مثبت صورت سامنے آ سکے گی؟
جی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان اور پاکستان دو پڑوسی ملک ہیں اور ان کی تعلقات خراب ہونے میں دونوں ملکوں کا نقصان ہے اور میرے خیال سے اب دونوں ملکوں کا جو حکام ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر لے. ہاں بدقسمتی سے کچھ یوں فضا آیا ہوا تھا کہ دونوں ملکوں کی درمیان جو تعلقات تھے وہ خراب تھے لیکن اب ایک بات جو دونوں ملکوں کی حکام کی سمجھ میں آ چکا ہے وہ یوں ہے کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. چیک پوسٹ پہ لڑائی ہو چکی ہے, ہو گیا, آگے بھی ہو سکتا ہے لیکن دونوں ملکوں کے پیچھے آپ کو علم ہے بڑی طاقتور ملک جو امریکہ ہے وہ بھی کڑی ہے. افغانستان میں تو وہ ڈائریکٹلی انوالو ہے اور پاکستان میں بھی انڈائریکٹلی وہ تو مختلف چیزوں کو فنڈ کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی افغان حکام پہ یہی پریشر ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس مسئلے کا حل بات چیت کے نتے نکالے اور افغان گورنمنٹ کے اندر بھی کچھ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل جلد سے جلد نکل جائے کیونکہ افغان فورسز بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ڈیورنڈ لائن پہ لڑائی ہوگی یا وہاں پہ یہ لوگ جو الرٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ طالبان حزب اسلامی اور داعش کے ساتھ بھی لڑتے ہیں جو کہ ان کی بس کی بات نہیں ہے اور افغانستان میں بہت سارے اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے. ہاں اسی کے ساتھ ساتھ افغانستان کا جو پاکستان سے اپنی مختلف خواہشات ہیں اس پہ الگ سی بات ہوگی لیکن ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ اسی نقطے کے ناطے ہیں جو ڈور بن رہا تھا, جو دروازہ بن رہی تھی ترخم پہ اسی دروازے کے ناطے بات ہو رہی ہے اور افغانستان گورنمنٹ کا وہی خواستہ ہے, وہی ان کا خواہش ہے کہ دروازہ جو ہے وہ صفر نقطے پہ جو کہ بالکل بارڈر کا یا ڈیورن لائن ہے اس پہ مت بنا لو, اپنی طرف بنا لو 20 اور 30 کلو میٹر
میٹر
اس طرف آپ بنا سکتے ہیں اور اس طرف نہیں. اسی بات پہ بات ہوگی اور میرے خیال سے یہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش میں مصروف ہے اور اس طرح اطلاعات بھی آ رہی ہے کہ شاید جلد سے جلد اشرف غنی احمد پاکستان کا دورہ بھی کر لے.
بہت بہت شکریہ میر وائز افغان لندن سے ہمارے ساتھ تھے, افغان تجزیہ کار ہیں. افغان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ہم بات کرتے ہیں احتشام نظامی صاحب سے, ان کا لیتے ہیں نقطۂ نظر اس بارے میں. نظامی صاحب داعش سرحدوں سے ماورا کسی بھی جگہ کسی بھی فرد کو یا افراد کو اپنی جانب راغب کرنے کے قائل اہل ہو چکی ہے, جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب یورپ میں اس نے اپنی سرگرمیوں کا دائرہ بہت ہی وسیع کر دیا ہے اور مختلف ملکوں میں مختلف افراد کو انتہا پسندی کی طرف مائل کرنے کی یہ جو ساری صورتیں سامنے آ رہی ہیں یہ ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہو گئی ہے جس کو انتہا پسند گروپ جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس پر کنٹرول کرنے کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟
بہجت بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور یہ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے عالمی سطح پر کہ جس طرح سے داعش کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں اور افغانستان اور پاکستان تک پہنچ چکی ہیں اور یورپ میں بھی پھیل رہی ہیں, آخر اس کو جڑ سے کیوں نہیں اکھاڑا جا سکتا؟ اور میرے خیال میں جب تک اس داعش کی سرگرمیوں کو جڑ سے نہیں اکھاڑنے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے گی اس وقت تک ان کا ان کو پھیلنے سے روکنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے ریسورسز کیا ہیں, ان کے ذرائع کیا ہیں, یہ کن چیزوں پہ قبضہ کرتے ہیں اور کس طرح سے مالی اعتبار سے خود کو مستحکم کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں, عام بھولے بھالے لوگوں کو, اور خاص کر کے مغرب میں آ کے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اس سے مسلمان بدنام بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اور مجھے ایک بات کا بہت افسوس ہے کہ چند مسلم ملکوں پر بھی یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک حکومت یا ایک سربراہ کو ہٹانے کے سلسلے میں اس قسم کی تنظیموں کو اور اس قسم کی دہشت گردوں کی پشت پناہی بھی کرتے ہیں یا ان کی مدد بھی کرتے ہیں. میرے خیال میں عالمی سطح پر سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا, اس لیے کہ داعش جو ہے وہ خطرہ صرف مغرب کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلم ممالک کے لیے بھی ہیں, اور وہ عملی طور پر ان کو نقصانات پہنچا رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں پوری دنیا میں. آخر اگر ان کو جڑ سے نہیں اکھاڑ کے پھینکا جائے گا تو دنیا کہاں پہنچ جائے گی؟
شکریہ احتشام صاحب. بیرسٹر ملک صاحب سے بات کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب, جرمنی میں گزشتہ ہفتے کے دوران حملوں کے ایک سلسلے کے باوجود جرمن وزیر داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ بلا امتیاز تمام پناہ گزینوں کو سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دینے سے گریز کیا جائے. ان کے اس اعلان کے تناظر میں کیا اب یورپی ملکوں میں ایک متحد حکمت عملی تیار ہو سکے گی پناہ گزینوں کے بارے میں, تاکہ ان کو معاشرے میں باعزت طور پر مدغم کرنے کی کوشش کی جائے؟ لیکن اس بارے میں یورپی یونین کے اپنے اندر بے انتہا اختلافات ہیں اور اسی مسئلے کو دہشت گرد اپنے لیے اپنے مفادات کے طور پر استعمال بھی کر سکتے ہیں. کیا صورت دیکھتے ہیں آپ کے آنے والے دنوں میں؟
میں سمجھتا ہوں جی کہ جب تک سیرین اور عراق ایشو پورا ریزالو نہیں ہوتا, پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوتی, ریفیوجی کرائسس ول کیپ کمنگ آن اینڈ کیپ بیکمنگ ٹاپ آف دی ہیڈ لائنز. اور جب یہ جو انسرجنسی ہے یا ان کی جو آنے کی تعداد ہے وہ جوں جوں بڑھتی جائے گی, یہ انریسٹ رہے گا, یورپ میں بھی رہے گا, برطانیہ میں بھی رہے گا, اور بڑے ملکوں کے آپس میں اختلاف کا باعث بھی بنے گا, کیونکہ اس کی اکنامک ریزنز ہیں, اس کی سوشل ریزنز ہیں, اور اس کی نیشنل سیکورٹی ریزنز ہیں. ہر کوئی ملک جو جس میں انفلکس ہوگا ریفیوجیز کا, اور ان ملکوں سے ہوگا جہاں سے اپریسر یا جہاں سے آئیسس یا دہشت گردی کے عوامل بھی آ رہے ہیں, تو وہ ان میں بے چینی پائی جائے گی. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جون اور جولائی کے دوران صرف برطانیہ میں 6,000 واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں پولیس میں, جہاں پہ ریس کرائم یا ہیٹ کرائم کی مسلمانوں نے شکایت کی ہے. تو آپ سوچیں, یہ سیٹلر کمیونٹی ہے, یہ ریفیوجیز نہیں ہے, یہ وہ لوگ شکایت کر رہے ہیں امتیاز کی جو وہاں مقامی مقیم ہیں, نیشنلز ہیں. تو آپ سوچیں کہ جو ریفیوجیز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, اور بالکل اس کے اوپر امپلیکیشنز اور ان کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں یورپ کو ایک بڑی پکچر کے طور پر اچھے اور برے آئیسس کی جو تمیز ہے وہ اب ختم کرنا ہوگی. اس کو ایک آنکھ سے دیکھنا پڑے گا, اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ریڈیکلائز جو ان کو مل رہی ہے فارڈر, اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے. نوجوان نسل تک ان کی جو ریچ ہے ان کی زمانوں میں, وہ مسئلہ شاید برطانیہ یا جرمنی کو اتنا نہ ہو, لیکن جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ اویلیبل لاٹ زیادہ ہے, جیسے فرانس ہے. تو وہ آپ کو اب کمیونٹی پولیسنگ اینڈ انٹیلیجنس اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی, یہ مل کے اس کو دیکھنا پڑے گا. اور آپ کو ان ملکوں میں جہاں پہ نوجوان نسل جو وہاں پہ ہوم گرون ہے, اور ان کو ریڈیکلائزیشن آؤٹ فٹس کے وہ شکار نہ ہو, ان سے بچنے کے لیے کمیونٹی کیہیجن اور انٹرفیتھ ڈائلاگ کے ذریعے ان تک پہنچنا ہوگا کہ کمیونٹی ان کو رپورٹ کرنے میں ہیزیٹیٹ نہ کرے. ان کے گھر میں اگر کوئی بچہ ریڈیکلائز ہو گیا ہے تو وہ پولیس کے ساتھ جا کے شکایت کرنے میں ہیزیٹیٹ نہ کرے, اور پروٹیکشن کے لیے وہ بالکل ایکسپیکٹ کرے کہ مجھے اور ریڈیکلائز انڈیویجول کو علیحدہ دیکھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں فنڈنگ, ان کی جو فنڈنگ ہے, ان کو جو اتنے ریسورسز ہیں جس کے ذریعے وہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں لوگوں تک, اس کے اوپر قدغن لگانے کے لیے سیریس سوچ کی ضرورت ہے. سو ہما جہد پالیسی چینج کی ضرورت ہے, تاکہ فرانس نہیں یورپ پورا
ہما جہد پالیسی چاہیے. اچھا, ہم بات کرتے ہیں جاپان میں, ایک کوئک کامنٹ لیں گے نظامی صاحب سے. ہم کوشش کر رہے ہیں پروفیسر فیضان حق سے بات کرنے کی, آج کسی وجہ سے ہم ان کو سے رابطہ ہمارا نہیں ہو رہا. ہمارے ساتھ بیرسٹر امجد ملک ہیں لندن سے, اور یہاں امریکہ سے احتشام نظامی صاحب. نظامی صاحب, جاپان میں بڑا ایک واقعہ ہوا ہے, ٹوکیو کے مغرب میں ساگامی ہارا علاقہ ہے, اس میں معذوروں کے مرکز میں چاقو سے وار کر کے کم از کم 19 افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اور این ایچ کے مطابق جو جاپان کا قومی نشریاتی ادارہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشتبہ شخص ہے وہ اسی تنصیب کا ملازم بھی رہا ہے. جاپان کی کابینہ کے چیف سیکرٹری یوشی ہیدے سوگا کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بے حد المناک ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس طرح کے کبھی اس کے لیے لون ولف کی بات ہوتی ہے, کبھی اس کے لیے بات کی جاتی ہے کاپی کیٹ حملوں کی بات کی جاتی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں جب بہت زیادہ ہم دہشت گردی کے حملوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ذہنی طور پر کسی توازن کا شکار عدم استحکام کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی پھر اسی رویے کو اپناتے ہیں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے, کیا تجزیہ کریں گے؟ جاپان عام طور پر بہت پرامن ملک ہے.
بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے بہجت, کہ یہ جو جس قسم کے واقعات فرانس میں اور دیگر جگہوں پہ ہو رہے ہیں اور ان کا جو پرچار ہوتا ہے میڈیا پہ, اس کو عام لوگ دیکھتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کسی زمانے میں, یا اب بھی ہوتا ہوگا کہ فلموں میں جو کاروائیاں ہوتی ہیں دہشت گردی کی اور دوسرے وائلنس کی, اس کو دیکھ کے نوجوان ذہن جو ہے وہ راغب ہوتا ہے ادھر, اور کبھی کبھی اپنے ایکٹیویٹیز کے طور پہ بھی ایسا کرتا ہے. لیکن جاپان میں جو کچھ ہوا ہے ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک انفرادی فیل ہے, اور ایک 26 سالہ شخص نے جو کہ خود بھی وہاں پہ رہا ہے, اس میں معذور رہا ہے اور اس کو کلیئر کر دیا گیا تھا, اس کا علاج کر کے وہ نکلا, اور اس نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے معذوروں کو ان کی تکلیف سے بچانے کے لیے یہ حرکت کی ہے, اور اس طرح سے اتنے لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. تو یقیناً جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراق وار کے دوران امریکہ میں اس قسم کے میڈیا پہ خبریں آنے سے روکا جاتا تھا, کہ جہاں پہ ڈیڈ باڈیز دکھائی جاتی تھیں اور فوجوں کی جب ڈیڈ باڈیز آتی تھیں یہاں پہ, تو میڈیا نے شروع میں دکھایا تھا, لیکن اس پر روک تھام کی گئی تاکہ عام لوگوں پہ اس کا منفی اثر نہ پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ بھی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے عالمی میڈیا کو بھی اور حکومتوں کو بھی, کہ وہ اس پہ تدارک کے لیے تو کام کریں, میڈیا پہ ان چیزوں کو اس طرح سے تشدد کو نہ آنے دیں.
اچھا, اب ہم پروفیسر فیضان حق نے ابھی ہمیں ہمارے پروگرام میں وہ شامل ہوئے ہیں. السلام علیکم پروفیسر فیضان. شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے, یہاں ایک ایسے علاقے میں جہاں پولیس کی بڑی بھاری نفری تعینات ہوتی ہے, زخمیوں کے ساتھ ساتھ سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچا. اب برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق یہ دھماکہ ہوا ہے جہاں پر ایک ایرانی اسکول تھا, جانی نقصان بھی ہوا ہے لیکن تفصیل نہیں ہے. پروفیسر فیضان, سوال میرا یہ ہے کہ شام میں قیام امن کے لیے جو کوششیں کی جاتی رہی ہیں, ہم گزشتہ دنوں میں بہت زور و شور سے ان کے بارے میں بات کرتے آ رہے ہیں, لیکن اب ان کے بارے میں کسی طرح کی کوئی تفصیل سامنے نہیں آ رہی. اس وقت شام کی صورتحال کیا ہے؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اصل میں اس وقت جو شام ہے وہ ایک ایسا میدانی جنگ ہے جس میں بعض اوقات یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. اس میں اس وقت ایران, شام کی حکومت اور حزب اللہ ایک طرف دکھائی دیتے ہیں, اور دوسری طرف آئسس ہے اور آئسس کے ساتھ اس کے سپورٹرز ہیں جو کہ زیادہ تر ہڈن سپورٹرز ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے تانے بانے جو ہیں وہ سعودی عرب سے اور مختلف جگہوں سے ملتے ہیں مڈل ایسٹ میں. اور اس کے بعد ریبلز ہیں جو کہ بیکنگ جن کی اویلیبل ہے ترکی سے اور امریکہ سے, جن کو ٹرین دیا جا رہا ہے, اکوپ کیا جا رہا ہے. اور جو چوتھی پارٹی ہے وہ کردستان کے کرد ہیں جو کہ سیف ہیون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں یہ جو کانفلکٹ ہے ان سے ایک چیز ابھر آئے, کہ ان کی ایک ریاست جو ہے اس کا تعین ہو جائے. تو یہ چار بڑی بڑی پارٹیز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, لیکن اگر اب آپ اس میں رشیا اور امریکہ کو شامل کر دیں تو یہ کھچڑی بہت زیادہ, بلکہ کھچڑی کیا حلیم بن جاتی ہے. تو اس میں یہ بتانا جو ہے بہت مشکل ہے کہ کون کہاں پر کس طرح کام کر رہا ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ دو فیکشنز ہیں مڈل ایسٹ میں, ایک ایرانین سپورٹنگ ہے, ایک سعودی عرب سپورٹنگ ہے, اور ان فیکشن کی جو لڑائی ہے اس کا ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے. اور اگر ہم کسی قسم کا سٹیبل یا پرامن مڈل ایسٹ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر ان دونوں طاقتوں کے درمیان ایک توازن, ایک بیلنس کیا جائے. جب تک یہ بیلنس نہیں ہوگا, انفارچونیٹلی یہ جو کانفلکٹ ہے یہ انٹینسیفائی ہوتا رہے گا, کم ہوتا رہے گا, مگر یہ ختم نہیں ہوگا,
نہیں ہو سکتا. اچھا ہم بات کرتے ہیں بیرسٹر امجد ملک صاحب سے. اب بالکل ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. ملک صاحب ایک کوئک کامنٹ کریے گا. آنے والے دنوں میں جنگ اور خانہ جنگی سے تباہ حال اس ملک کے لیے, آپ نے میرے ساتھ اس پروگرام میں کافی دفعہ ہم نے شام کے بارے میں بہت بڑے بڑے پروگرام بھی کیے ہیں, کوئی بہتری کی توقع نظر آتی؟
نہیں, بہتری کی امید تو رکھنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں تو نا امیدی تو ویسے ہی گناہ ہے. میرے خیال میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف اس کو لے کے جائیں. رجیم چینج سے میرا خیال ہٹ چکے ہیں ہم, لیکن آئسس کا فرق اس کا ختم کریں, اور اس کے تیل کی جو ترسیل ہے, جو بک رہا ہے اس کا تیل آئسس کا, وہ ختم کریں. اور میرے خیال میں انٹرنیشنل ڈرائیو جو اس کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف علیحدہ ڈرائیو ہو اور ڈیموکریسی کے لیے علیحدہ ڈرائیو ہو. اگر آپ اس کو مکس کریں گے تو نہ دہشت گردی کے خلاف ہم کام کر سکیں گے, نہ پرو جمہوریت فورسز گلف میں لانے کے لیے کوششیں کامیاب ہوں گی. پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو کامیاب کریں, میرے خیال میں لوگوں کو موقع ملے گا تو وہ اسد کے بارے میں خود ہی کوئی فیصلہ دے دیں گے. اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے سیرین کرائسس بہتر ہو, عراق کرائسس بہتر ہو, تاکہ وہاں سے لوگ جو نکل رہے ہیں یا یورپ میں اوور برڈن نہ کریں.
بہت بہت شکریہ. لندن سے بیرسٹر امجد ملک ہمارے ساتھ تھے. اب آخری ہمارے پاس چار منٹ باقی ہیں, بہت کوئک کامنٹ کیجئے گا نظامی صاحب, تاکہ ہم فیضان صاحب سے آخری سوال کا جواب لیں. صومالیہ کی سیکیورٹی عہدیداروں کے مطابق موگادیشو کے ہوائی اڈے کے مرکزی دروازے پر الشباب گروپ نے دو کار بم دھماکے کیے, کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے. دہشت گرد گروپوں نے آج کل شہریوں کو ہدف بنانے کے لیے ایئرپورٹس اور عوامی مقامات کو چن رکھا ہے, اور لگتا یوں ہے کہ دنیا میں اب کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی, جیسے ایک پورا میدان جنگ بن گیا. سیکیورٹی کے حوالے سے جو اتنا غیر یقینی پن ہے, احتشام صاحب اس کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے بجٹ, میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ داعش نے ان کے خلاف ایک طرح سے اعلان جنگ کیا ہے جی, اور وہ قانون کے دائرے میں رہ کر اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا کو اس قسم کے دہشت گردوں کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے. اور یہ جو ہمارے اپنے ملک میں, جس کی طرف ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اشارہ کیا ہے کنونشن میں اپنی تقریر میں, کہ ہمیں دوسرے ملک کے صدور کو ہٹانے کے معاملے سے الگ رہنا چاہیے, اسی طرح تمام مسلم ممالک کو بھی یہی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے حکومت کے سربراہوں کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے مشترکہ جو دشمن ہے, جو دہشت گرد ہیں, ان کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے. پوری دنیا کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. میری نظر میں اس کے علاوہ ان دہشت گردوں سے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جس طرح ترکی نے سیریا کے معاملے میں میری نظر میں غیر ذمہ دارانہ قدم اٹھایا ہے ان کی مدد کر کے, ایسے اقدامات سے بچنا چاہیے تمام ممالک کو, مغرب کے ملک ہوں, ممالک ہوں یا مسلم ممالک ہوں, ان سب کو مل کر اپنے مشترکہ دشمن سے لڑنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ نظامی صاحب. میرا آخری سوال پروفیسر فیضان, آپ یہ بتائیے گا, جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو مختلف جگہ پر ظاہر ہے کہ اس کے عوامل اور محرکات بھی مخصوص ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں, لیکن جب دہشت گردی پر قابو پانے کے اقدامات لوگ سوچتے ہیں, کیے جاتے ہیں, عالمی قیادت اس پر بات کرتی ہے, تو کون سے ایسے عوامل اور محرکات ہیں جو لا محالہ دہشت گردی کے پس پردہ ہر جگہ پر ملتے ہیں, جنہیں کہنا چاہیے کہ یونیورسل عوامل ہوتے ہیں, وہ کیا ہیں؟
سب سے پہلی بات جو ہے وہ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ اس میں ایک تو معاشرتی اور معاشی جو ہیں یہ دونوں سب سے زیادہ ہیں. یہ تمام ممالک جو ہیں انہوں نے نا انصافی اور جو ہے مساوات کا فقدان اور معاشی بحران جو ہے بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں, اور وہ جو یہ چیزیں ہیں یہ باہر ابل کر آتی ہیں, اور اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک قوتوں کا وہاں پہ توازن ہو, یعنی بیلنس آف پاور ہو, نمبر ایک بات. نمبر دو بات ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جیسی بھی ہو اس کو کنٹرول میں رکھا جائے, اور نمبر تین بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایک راستہ دکھایا جائے. اب یہ وہ لوگ, جب ہم دہشت گردی سے جنگ لڑنے کی بات کرتے ہیں جیسے نظامی صاحب نے فرمایا, اور یا جب حکومتیں بیٹھتی ہیں تو وہ ایک بات بھول جاتی ہیں کہ جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جن کے ساتھ آپ جنگ لڑ رہے ہیں, حکومت بنانا یا قوت کو کا اظہار کرنا, حکومت بنانا یا قوت کو مینٹین کرنا ان کا وہ آبجیکٹو نہیں ہے. उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि केओस तैयार किया जाए और उस केओस में एक इमीडिएट अटेंशन ली जाए और उसके बेसिस पे अपने आप को सोलिडिफाई किया जाए। इन लोगों के मुहरकात बहुत मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनके मुहरकात को सामने रख के स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और इनकी सबसे बड़ा जो जो जो, जो तहरीक इनको इकट्ठा करती है वो माशी नाइंसाफी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और माशरती जो इंसाफ का अदम है और उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चाहते थे कि प्रोफेसर फैजान, चूंकि नौजवानों के साथ इनका रابطہ रहता है, इरफाना भी हमारे साथ थी, ये भी नौजवानों को पढ़ाती हैं, तो पूछने की बात यह थी कि जब नौजवान इंतहा पसंदी की तरफ रागब होते हैं तो उनको उससे रोकने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। अपने किसी अगले प्रोग्राम में इस बारे में हम जरूर बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में काफी अहम मौजूदात पर हमने बात की। हमें उम्मीद है आपका आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। हमारे इस प्रोग्राम को सुनिए, हमें इसके बारे में राय जरूर दीजिए। अब आप बहजत को इजाजत दीजिए। मेरे साथ प्रोड्यूसर असफर इमाम थे, इंजीनियर जैक्सन विट्स थे। अब आपसे इन्हीं प्रोग्रामों में फिर मुलाकात होगी। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।